اب ہماری سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے اور مکی دور کی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی. یہاں کتاب سے مراد یہ سورت ہے, یعنی یہ سورہ اعراف جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو, یعنی نہ ڈرو نہ پرواہ کرو. لوگ بگڑتے ہیں بگڑے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں اڑائیں, لوگ باتیں بناتے ہیں بنائیں. دشمنوں کی پرواہ نہ کرو, ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو, اور اس دین پر چلتے رہو اور اس کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہو. تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم تو ڈر جاتے ہیں, ہم جھجک جاتے ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں. کیا کریں, کیسے کریں؟ کیوں نہ ایک بہتا دریا بن جائیں جو اپنے رستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا, رستے بناتا ہوا چلتا چلا جاتا ہے. وہ اپنے اس پانی کے زور پر, اپنی طاقت کے زور پر کوئی چٹان اس کے رستے میں آ جائے, کوئی رکاوٹ کے اس کے رستے میں آ جائے, لیکن وہ پانی رکتا نہیں, اپنا رستہ بناتا چلا جاتا ہے. ہم بھی بہتا پانی بن جائیں. جو پانی ٹھہر جاتا ہے اس کے اندر گندگی, غلاظت, گرد و غبار, اور جانے والے لوگ بھی اس کے اندر کوڑا پھینک جاتے ہیں اور وہ پانی گدلا ہو جاتا ہے, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو اپنی زندگی میں تحریک پیدا کریں, اپنے ایمان میں تحریک پیدا کریں, جوش پیدا کریں, جذبہ پیدا کریں, حرکت پیدا کریں, نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں, نیکیوں کے لیے اٹھنے والے ہوں, چلنے والے ہوں, دوڑنے والے ہوں. پھر انشاءاللہ تعالی ہماری اس ایمان کی طاقت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا, کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو. اللہ کی کتاب سے, اللہ کے کلام سے ایمان والوں کو تو یاد دہانی ہوتی ہے, اور یاد دہانی ہوتی ہے تو عمل میں آسانی ہوتی ہے, اور یاد دہانی نہ ہو تو ہم بھول جاتے ہیں. لوگوں, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو, مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو. غور کیجئے, قلیل ما تذکرون, کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے پھر بھول گئے, یا بہت ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات یاد رہ گئی اور باقی سب بھول گئے. قلیل ما تذکرون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنا دے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا, یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے, اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. قالو انا کنا ظالمین, ہم ظالم تھے. اس مصیبت میں, اس آزمائش میں, اس پریشانی میں, وبا اور آفت میں, بس اللہ کے سامنے اسی بات کا اظہار کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار, تو تو ہر خطا سے, ہر کمی, ہر عیب سے, ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے. ظلم تو ہم نے اپنی جانوں پہ ڈھایا ہے, ہم گناہگار ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہم نے نافرمانیاں کی ہیں, ہم نے تجھے ناراض کیا ہے. وہ بستیوں والے مان گئے کہ ہم ظالم تھے, ہم کیوں نہیں مانتے کہ ہم ظالم ہیں؟ بار بار کہیے, تکرار کیجیے اپنے پروردگار کے سامنے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار, اس آفت کو ہم سے دور کر دے, اس بیماری کو ہم سے دور کر دے. پروردگار, تجھے راضی کرتے ہیں, تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, تیری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں, تو ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں, اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پوچھیں گے, رسولوں سے بھی پوچھیں گے, لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے. پیارے نبی فرماتے ہیں, کلکم راعم و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک نگران ہے, ہر ایک ذمہ دار ہے. और वो मर्द है, वो औरत है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो जवान है, वो बूढ़ा है, वो शादीशुदा है, वो अनमैरिड है, उसकी एक रैयत है जहाँ उसका असर रसूख है। तो हर एक जिम्मेदार है और हर एक अल्लाह के आगे जवाबदेह है। एक हदीस में है कि मैदाने हशर में एक शख्स हाजिर होगा, जब इसका नामा अमाल सामने आएगा तो वह अपने नेक अमाल को बहुत कम पाकर घबराएगा कि अचानक एक चीज बादल की तरह उठ कर आएगी और इसके नेक अमाल के पलड़े में गिर जाएगी, और इसको बताया जाएगा कि ये तेरे अमल का समरा है जो तू दुनिया में लोगों को दीन के अहकाम और मसाइल बताता था और सिखाता था, ये तेरी तालीम का सिलसिला आगे चला, तो जिस जिस शख्स ने इस पर अमल किया उन सब के अमल में तेरा हिस्सा भी लगाया गया। बस इस पैगाम को पहुंचाने वाले बन जाइए, कुरान की दावत को आम करने वाले बन जाइए, नेकी को फैलाइए। हम खुद शायद इतनी नेकियां नहीं कर सकते, खुद भी नेकियां करने वाले हों और लोगों को भी नेकी के रास्ते पे चलाएं, ताकि हमारे लिए मरने के बाद भी सदका जारिया का सिलसिला जारी रहे। फलनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन, फिर हम खुद पूरे इल्म के साथ सारी सरगजिश्त उनके आगे पेश कर देंगे, आखिर कहीं हम गायब ना थे। और वजन उस रोज ऐन हक होगा, जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे। क्यामत के दिन की तराजू का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हक के सिवा वहाँ कोई चीज वजनी नहीं होगी, और जिसके साथ जितना हक होगा उतना ही वो बावजन होगा, और उस दिन आमाल मुजस्म शक्ल में आएंगे। जिसके अमल में जितना हक होगा उतना ही वो वजनी होगा। एक नमाज ले लीजिए, अगर वो खुशू और खुजू के साथ पूरे आदाब के साथ पढ़ी जाएगी तो उसका वजन कितना होगा, और एक बेदिली के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज तो उसका वजन कितना होगा। और ये भी सोच ले, यहाँ नेकियों को हल्का लेंगे तो वहां नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, यहाँ नेकियों को भारी समझेंगे, जरूरी समझेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वहां पलड़ा भारी होगा। सईदना अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, बेशक नेकियां और गुनाह मुजस्म शक्ल में पैदा करके क्यामत के दिन लोगों के सामने लाए जाएंगे, नेकी नेकियां करने वालों को खुशखबरियां देगी और इससे इनसे अच्छे इंजाम का वादा करेगी, और गुनाह गुनाहगार उससे कहेगा कि हट जाओ हट जाओ, मगर वो इसके साथ ही चिमटे रहेंगे। ये मसनदे अहमद की हदीस है। तो नेकियां तैयार करें, वजन वाली नेकियां, हक वाली नेकियां, सच्ची नेकियां तैयार करने वाले हों। और कौन कौन सी नेकियां हैं, चंद एक आपके साथ जिक्र करती हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं, दो कलमे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के और मिजाने अमल में बहुत भारी और अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन है। मेरे साथ कहिए आप भी, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाही अज़ीम, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाही अज़ीम, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाही अज़ीम। और अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में भी आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीजान, मीजान को भर देता है, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे नबी फरमाते हैं, तुम्हें दो काम ऐसे बताता हूँ जिन पर अमल करना इंसान के लिए कुछ भारी नहीं, और मिजाने अमल में वो सबसे भारी होंगे, एक हुस्ने खुल्क और दूसरे खामोश रहना। ये दो ऐसी नेकियां हैं जो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्यामत के दिन मिजाने अमल में भारी होंगी। और एक हदीस में प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की ये हदीस है, कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान के साथ उसके वादों को सच्चा जानते हुए जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा रखेगा, यानी अल्लाह के रस्ते में अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोई टूल्स रखेगा, कोई चीजें, कोई सामान रखेगा, तो प्यारे नबी फरमाते हैं, उस घोड़े का खाना, उसका पीना, उसका लीद, उसका पेशाब भी क्यामत के दिन मुजाहिद के तराजू में रखे जाएंगे। तो सोचे, हर वो चीज जो हम अल्लाह के रस्ते में इस्तेमाल करते हैं, हर वो चीज जो हमें दीन पे चलने में मुआविन और मददगार होती है, जो हम दीन की राह में भागने दौड़ने के लिए, ख्वाह वो गाड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी टूल्स है, जिसको हम संभालते हैं और उनको इसलिए तैयार करके रखते हैं कि दीन के रस्ते में हमारे काम आए, تو وہ چیزیں خود بھی اور ان کے ساتھ وابستہ ہر چیز قیامت کے دن نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ہمارے میزان عمل کو بھاری کر دے ہماری نیکیوں کے ذریعے اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے, کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو, قلیل ما تشکرون. پروردگار ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے. اب میری اور آپ کی ابتدا کی کہانی, تخلیق کی کہانی, ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. ذرا ٹھہر کے سوچیں کہ اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال تھا. بنایا بھی اللہ نے, سوارا بھی اللہ نے, فرشتوں پر فضیلت بھی اللہ نے دی, اشرف المخلوقات بھی اللہ نے بنایا. تو اب دل سے کہیے الحمدللہ. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اگر عبادت نجات کے لیے کافی ہوتی تو ابلیس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی محبوب نہ ہوتا, کہ وہ سجدے کر کے عبادتیں کر کے اس نے وہ مقام پایا کہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھہرایا. تو اللہ کو صرف عبادت نہیں چاہیے اپنے بندوں سے, بلکہ اطاعت چاہیے, عبادت کے ساتھ اطاعت چاہیے. اللہ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا, اپنی اطاعت کرنے والا بنائے. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. یعنی انسان سوچے, کوئی بھی آپ کو اللہ کا کوئی حکم دے رہا ہے, فارورڈ کر رہا ہے, وہ تو ایک رابطے کا ذریعہ ہے. آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے, آپ اللہ کا حکم مانیں گے. میں اور آپ ہم یہ سوچیں کہ یہ حکم تو میرے رب کی طرف سے ہے, اس فرد کو تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ہم تک پہنچانے کا, یہ ہے تو میرے پروردگار کا حکم. لہٰذا کبھی بھی کسی کی بات کو نہ جھٹلائیں, یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے بلکہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اصل چیز انکار کی کیا ہے؟ تکبر. میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من ہوں. اس جملے کو اپنی زندگی سے نکال دیں, میں اور آپ اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دیں کہ میں اس سے بہتر ہوں. کسی بھی حوالے سے, شکل کے حوالے سے, صورت کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, مال کے حوالے سے, کبھی بھی یہ جملہ نہ کہیں. یہ شیطان کا جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کون لوگ جہنمی ہیں؟ صحابہ نے کہا, ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ ہر بد اخلاق, بد مزاج اور متکبر آدمی جہنمی ہے. تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اور اس نے کیا کہا, تو نے خلق تنی. اسے یہ پتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس کا اللہ پر ایمان ہے. خلق تنی وخلقته, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ انسان کو بھی اس نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اب آگ کی کوالٹیز دیکھیے اور مٹی کی کوالٹیز دیکھیے. آگ میں کیا ہے؟ تیزی ہے, بھڑکنا ہے, جبکہ مٹی میں نمو کی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی آپ اس کے اندر کوئی بیج دبا دیں تو وہ اس کو بڑھاوا دیتی ہے, اس کو پروان چڑھاتی ہے. مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے, آگ جلاتی ہے, مٹی اصلاح کرتی ہے. آگ اوپر کو اٹھتی ہے, مٹی نیچے کو گرتی ہے. مٹی مضبوط کرتی ہے چیزوں کو. آپ مٹی کے اندر بنیادیں کھودتے ہیں زمین کے اندر, اس کے اوپر پھر بلڈنگز کھڑی کر لیتے ہیں. تو یہ مٹی میں مضبوطی کی صلاحیت ہے. تو اپنے اس اوریجن کی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کریں. فرمایا, اچھا تو یہاں سے نیچے اتر, تجھے کوئی حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کے, در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں, صاغرین, جو اپنی پستی پر خود خوش ہوتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آپ ذرا اس کا ایمان چیک کریں, ابلیس کا ایمان. اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, انذرنی, آپ مجھے مہلت دیجئے, الی یوم یبعثون. آخرت پر بھی ایمان ہے, پتہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. صرف ایمان نہیں بچا سکتا. اگر ایمان صرف بچا سکتا ہوتا تو ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ صرف رب سے دعا مانگنی ہے, وہی دے سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے جلد یا بدیر دوزخ سے نکل آئیں. قال انک من المنذرین, فرمایا تجھے مہلت ہے. اللہ کو بھی دیکھیے, اس کا حلم دیکھیے, اس کی بردباری دیکھیے, کہ شیطان کو بھی مہلت دے دی اور یہ کہ اللہ گناہگاروں کی دعائیں بھی سنتا ہے، قبول کرتا ہے. بولا، اب پھر سنیے ذرا اس کی گفتگو. قال فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. اس جملے کو انڈر لائن کیجیے اور سوچئے کہ میں تو ایسے نہیں کہتی. ایسے فکرے آپ سنتے تو نہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ نہیں چاہتا اس لیے میں بے نمازی ہوں، اللہ نہیں چاہتا تو میں ایسا ہوں، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے تو یہ اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ رشوت اور کرپشن اور جھوٹ نہ، اور اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اللہ جی، آپ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے کہ میں اس کو کر نہیں سکا، اس لیے میں گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اس طرح اپنی گمراہی کا الزام اللہ کو نہ دیں، یہ شیطان کا رویہ ہے. بولا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات لگا کر رہوں گا. پھر غور کیجئے گا اس نے کیا کہا ہے، میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. ہم نے سمجھا تھا شیطان ہوگا وہاں جہاں کلب ہیں، جہاں بری محفلیں ہیں، جہاں برے لوگ ہیں، جہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، شیطان وہاں ہوتا ہوگا. وہاں شیطان کا کیا کام؟ وہ لوگ تو پہلے ہی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان یہاں آ کر بیٹھے گا جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں. شیطان یہاں آ کر مجھے اور آپ کو بہکائے گا. وہ قرآن کے رستے میں، وہ مسجدوں میں لوگوں کو بہکائے گا، وہ دین کے رستے پہ چلنے والوں کو بہکائے گا. شیطان کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ صراط مستقیم پہ کوئی چل نہ پائے. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ڈکیت ہے بہت بڑا جو شاہراہ میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے حملہ کرنے کے لیے. ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اس نے کہا ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. ابن عباس کہتے ہیں، آگے سے مراد آخرت کے متعلق شک میں ڈالنا، آخرت اتنی بڑی، آخرت کو چھوٹا سا بنا کر پیش کرنا، اور پیچھے سے مراد دنیا پر فریفتہ کرنا، چھوٹی سی حقیر سی دنیا کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرنا. دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، اور بائیں سے مراد گناہوں کو مرغوب بنا کر پیش کرنا. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ اوپر کا ذکر نہیں ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت کے لیے جگہ خالی ہے. ہاتھ اٹھائیے، رب سے رحمت مانگیے، رب سے حفاظت مانگیے، اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کے حوالے نہ کرنا. اور نیچے کا بھی ذکر نہیں ہے، نیچے انسان سجدوں کے ذریعے سے قرب حاصل کر سکتا ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے کہ انسان کو ناشکرا بنا دے، یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے. میں نے اور آپ نے اس کے اس ہدف کو پورا نہیں ہونے دینا. فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. یقین رکھ، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پوری جنت حلال ہے، سیر کریں، کھائیں پیئیں، بس ایک درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا. تو یہ ہے شریعت، کہ ساری شریعت میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں، چند ایک پابندیاں ہیں، ان کو فالو کر لے، آسانی ہے دین کے اندر. پھر شیطان نے ان کو بہکایا، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. شیطان ابھی بھی باز نہیں آیا، وہ ٹھکرایا گیا، وہ آسمانوں سے نیچے اتارا گیا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا. ابھی بھی حسد ہے. جب جنت اور اس کی نعمتیں دیکھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، پھر حسد کر رہا ہے، اور اب وہ یہاں سے بھی نکلوانا چاہتا ہے. اور پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اور یہاں فوسوسا، بار 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 بار. شیطان مایوس نہیں ہوتا، وہ تھکتا نہیں ہے. فوسوسا میں تکرار ہے، آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے. ہم اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہیں لوگوں کی ہدایت سے؟ پھر شیطان نے بھگایا، لہما، تسنیہ کا صیغہ، دونوں کو. آپ ایک طرح سے عیسائیوں کی جو مشہور کی ہوئی غلط فہمی ہے نا، شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، لہٰذا عورت ہے ہی گناہ کی پٹاری. تو یہ چیز غلط ہے، یہ تصور غلط ہے. فوسوس لہما، دونوں کو شیطان نے بہکایا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ یہ حرام کھائیں گے تو ان کی شرمگاہیں کھل جائیں گی. اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ دشمن کے بھیس میں نہیں آتا، وہ خون خوار کے بھیس میں نہیں آتا، وہ دوستوں کے بھیس میں، محبت کرنے والے کے بھیس میں، خیر خواہی کے بھیس میں آتا ہے. اور اللہ سے بدظن کر رہا ہے، اللہ سے بدظن کرتا ہے، اللہ جو اتنی محبت کرنے والا رب اس سے بدظن کرتا ہے کہ وہ تمہارا معاذ اللہ خیر خواہ نہیں ہے، اسے تمہاری بھلائی مطلوب نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. قرآن کہتا ہے نا، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، اس رحیم پروردگار کی طرف سے دھوکے میں ڈالتا ہے. شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، رفتہ رفتہ. فدلاہما بغرور، یہ ان شیطان کی چال ہے، وہ ایک دم سے برائی نہیں، کھلی برائی نہیں کرا لیتا، آہستہ آہستہ، فل سلیو سے ہاف سلیو، چادر سے دوپٹہ، دوپٹے سے نٹ کا دوپٹہ آ گیا، پھر سر سے اترا تو گلے میں آ گیا، پھر گلے سے کندھے پہ رہ گیا، ایک کندھے سے اتر گیا، پھر تھوڑے سے وہ پائنچے اوپر ہوئے، پھر تھوڑا گلا ڈیپ ہوا، اور رفتہ رفتہ انسان کو اپنے ڈھب پر لاتا ہے. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. یہ ہے فطرت انسان کی. بے حیا ہونا انسان کی فطرت نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے اپنے آپ کو ڈھانکنا، اپنے آپ کو کور کرنا. ورنہ تو جانوروں کو آپ دیکھیں بغیر لباس کے، واحد ایک مخلوق انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیا اور لباس کی نعمت عطا کی ہے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرق دیکھیے، شیطان سے جب اللہ نے پوچھا تو اس نے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ میں اس لیے گمراہ ہوا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں مجھے آگ سے بنایا. شیطان دلیلیں دے رہا ہے اپنے عمل کی، اپنے گناہ کی، اور انسان وہ فوراً بول اٹھتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ پہلی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو سکھائی، پہلی دعا. اللہ کو پتا تھا کہ یہ آدم، یہ انسان، ان سے کوتاہیاں ہوں گی، ان سے غلطیاں ہوں گی. اللہ نے یہ دعا دے کر بھیجا زمین پر کہ جب کوتاہی ہو جائے میرے بندے تو مایوس نہ ہو جانا، اس گناہ کے رستے پہ آگے نہ چلتے چلے جانا، یہ دعا مانگ کر میرے دامن رحمت میں واپس آ جانا. فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سمانے زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ شیطان ہمارے باپ کا دشمن تھا، ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارے باپ کا بھی دشمن تھا. جس طرح باپ کے دوستوں کو یاد رکھنا اور ان سے محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، اسی طرح باپ کے دشمنوں کو یاد رکھنا باپ کی غیرت کا ورثہ ہے. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، یعنی لباس کا حکم اتارا، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. یہاں لباس کے اللہ تعالیٰ نے تین مقاصد بتائے ہیں، اور لباس ایسی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. یہ صرف اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے اور اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے. اور مقاصد میں سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ وہ ہمارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. ہم لباس بناتے ہیں، ہم اس ترتیب کو بالکل الٹ دیتے ہیں. ہم سب سے پہلے اس کی زینت کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سردی گرمی کی کا دھیان کرتے ہیں، اور شاید یہ پہلا مقصد تو شاید کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں، خود دوسروں پر رجھتی ہیں. یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایسا لباس پہننا ہے جو نہ اتنا چست ہو کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہو، نہ اتنا باریک ہو کہ جسم جھلکے، اور نہ اس کی ڈیزائننگ ایسی ہو جسم جو ہے وہ نظر آئے. تو پہلی چیز لباس بناتے ہوئے، اپنا بنا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کا بنا رہے ہیں، پہلی چیز اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ وہ ستر ڈھنکنے والی چیز ہو، وہ کور کرنے والا لباس ہو، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ سردی گرمی کے اعتبار سے ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ زینت منع نہیں ہے، آپ ستارے لگائیں، موتی لگائیں، کڑھائی کرائیں، لیس لگائیں، اللہ نے منع نہیں کیا، کس نے زینت کو حرام کیا ہے؟ اچھا لباس پہننا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہن سکتے ہیں، فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا اور نمائش نہ ہو، کسی کو ڈاؤن کرنا مقصد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، باطن کی گندگی سے بچیں۔ ہم ظاہری اپنے آپ کو سجانے کی بہت فکر کرتے ہیں، لباس پہ کوئی داغ نہ ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، اور اندر گندگی، غلاظت، گناہ، سیاہیاں، بدنیتی ہیں۔ تو بہترین لباس تقویٰ کا لباس، اور تقویٰ کے لباس سے مراد جو ساتر بھی ہو، جس کے اندر فخر بھی نہ ہو، غرور بھی نہ ہو، جس میں اگر مردوں کا لباس ہے تو وہ زنانہ مشابہت نہ ہو، اگر خاتون کا لباس ہے تو مردانہ مشابہت نہ ہو۔ پیارے نبی نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور فخر و غرور کے لباس کے حوالے سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے کپڑے پہنے گا، اللہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنائے گا۔ تو بس تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے۔ ہم یہ دیکھیں ظاہری لباس پر کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن تقویٰ کے لباس پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ظاہری لباس بنانے میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، اور تقویٰ کے لباس کی تیاری میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں؟ کہ جتنا وقت ہمارا قرآن اور اچھی محفل میں اور اچھی باتیں سننے اور سنانے اور پھیلانے میں گزرے گا، یہ میری اور آپ کے تقویٰ کے لباس کی تیاری ہے۔ جتنا اس پر خرچ کریں گے، یہ اس لباس کی تیاری پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ لباس کی کمی تقویٰ کی کمی کی دلیل ہے، اور لباس کا ساتر ہونا تقویٰ کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ اور ہمارے اگر اندر تقویٰ ہوگا تو لباس ساتر ہوگا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر! ہمارا دشمن کیسا ہے کہ وہ ہمیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیا کریں؟ یہ دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جو ان شیطانوں کو اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ سے مدد مانگے۔ شیطان کی مثال خونخوار کتے کسی ہے جو حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نہ بھاگ کر اسے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اسے مار سکتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مالک تو ہم اسے کہتے ہیں ذرا اسے ہٹا دیجئے، تب کہیں جا کر ہماری جان میں جان آتی ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہی کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ ہی ہمیں اس کے شر سے بچائے گا۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اسے نیکی سمجھتے تھے۔ کس کامیابی کے ساتھ شیطان نے اللہ کی سب سے بڑی عبادت کو اپنی عبادت میں تبدیل کرا دیا۔ وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ حکم دیتا ہے بدی کا، اللہ حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کے۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، شیطان کو دوست بنا لیا۔ اپنی دوستیوں کو چیک کریں، اپنی صحبتوں کو چیک کریں، پیارے نبی فرماتے ہیں، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا تو مشک خریدو گے یا خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے کپڑے جلائے گی یا اس کی بدبو سے تم فیضیاب ہوگے۔ مفہوم ہے یہ۔ تو اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی صالحین کے ساتھ ملائے اور صالحین ہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو زینت پسند ہے، اللہ کو اچھا لباس، ستھرا لباس، اور خاص طور پر عبادت کے موقع پہ۔ جیسے کوئی اپنے محبوب کو ملنے جائے تو وہ کس طرح سے تیاری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں اچھی طرح بن سنور کر جائے۔ دونوں کپڑے پہننے سے مراد یہ کہ پورا لباس، مکمل لباس پہن لیا کرو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا ذکر کیا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ایک حدیث میں ہے ابن ماجہ کی، ان من الاسرافی ان تأکل کل مشتہیتا، کہ یہ بھی اسراف ہے کہ تو وہ کھائے ہر چیز جو تو چاہتا ہے۔ یعنی بس جس وقت، جس رات کے چاہے 12 بجے دل چاہ رہا ہے کہ برگر کھا لیں، تو بس یہ مجھے ابھی اسی وقت آرڈر کرانا ہے اور مجھے چاہیے، یہ اسراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ یہاں آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا طب بیان کر دیا، پورا میڈیکل بیان کر دیا، کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو۔ ساری ہی تقریباً بیماریوں کی بنیادی جڑ زیادہ کھانا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ مراد کیا ہے کہ اللہ نے زینت کو حرام نہیں کیا۔ اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اور اچھے سے اچھا دین کا کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام، خواہ سب کے سامنے کوئی کرے اور خواہ چھپ کے کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، خلوت کے گناہ راہ حق سے متزلزل کر دیتے ہیں اور عبادت سے ثابت قدمی ملتی ہے۔ جب انسان تنہائی کے گناہ کرتا ہے تو بس پھر وہ دین کے کام کا نہیں رہتا، اور آدمی اپنی خلوت کو جتنا پاکیزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی تنہائی کو اسی قدر شاد آباد رکھیں گے۔ یہ بھی ابن القیم کہتے ہیں کہ تنہائی میں اپنے اعضاء کی خاموشی سے دھوکے میں نہ پڑو، ایک دن ان کے بولنے کا بھی آنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے کی نسبت حرام کاموں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، وہیں ہم یہ بھی جان لیں کہ اس زمانے میں حرام چھوڑنے سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا شاید کسی اور زمانے میں نہیں تھا۔ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ علم کی کتنی ضرورت ہے، حقیقت کا معلوم ہونا کتنا ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی باتوں کو دین بنا کر، اللہ کا حکم بنا کر پیش کر دیں جو اللہ نے نہیں حکم دیا۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے۔ بالکل اس بچے کی طرح جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہ کھلونا کدھر گیا، تو کہتا ہے وہ تو کھو گیا۔ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ دوہرا عذاب کس طرح سے؟ ایک خود بھٹکنے کا اور دوسرا دوسروں کو بھٹکانے کا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ کوئی بھی گناہ لے لیجئے، جہاں جہاں اس کے اثرات ہوں گے، جو جو آپ کو دیکھ کر اس کو فالو کرے گا، اس کا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے دوہرا یہ عذاب ہے، اور جہنم کے عذاب میں ایک اور بڑا عذاب کیا ہے کہ اس میں جھگڑے ہیں۔ ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت ملامت کر رہا ہوگا، اور دنیا میں بھی جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی جہنم سے بھی اپنی پناہ میں رکھے، اور آخرت کی جہنم سے بھی پروردگار اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اسی پر نیکی کو بھی قیاس کریں، اگر آپ کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، سوسائٹی میں، اور جو جو آپ کی نیکی کو لیتا جاتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، وہ آپ کے کھاتے میں صدقہ جاریہ لکھا جاتا رہتا ہے، تو بس نیکیاں شروع کرنے والے بنیے، نیکیاں پھیلانے والے بنیے، برائیوں سے خود بھی بچیں اور برائیاں پھیلانے سے بھی بچیں۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، یعنی نہیں مانا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے کا نہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ان کے اعمال اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نیز ان کی روحوں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحیں نیچے پٹخ دی جائیں گی، وہ اعلیٰ مقام کو نہیں پا سکیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، یعنی بالکل ہی ناممکن ہے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، اوپر نیچے سے آگ میں ڈھانکے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ماننے والا اور اچھے کام کرنے والا بنا دے۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ان ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان اگر کوئی رنجشیں، بدمزگیاں، کوئی غلط فہمیاں ہوگی ہوں، تو آخرت میں وہ سب دور ہو جائیں گی، ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے، اور وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی کہ وہ جو میرا مخالف تھا، وہ جو اس دن مجھ سے لڑا تھا، جس نے مجھ پر تنقید کی تھی، آج وہ بھی یہاں جنت میں ہے۔ آپ سوچیں، تصور میں لائیں، آپ کے ساتھ آپ کی ساس بھی جنت میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کی بھابھی بھی جنت میں ہے، آپ کی نند بھی جنت میں ہے، اور کیا مزے ہیں، دل صاف ہے، محبت ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ تعالی، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے وارث تم بنائے گئے ہو تمہارے ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ دو چیزیں ہم نے اس آیت میں پڑھی، ایک تو جنتی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ ہی کی ساری تعریف ہے، ہم نہیں پا سکتے تھے، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ نہ رہنمائی کرتا، اللہ راہ نہ دکھاتا، اللہ توفیق نہ دیتا، اگر وہ نہ تھامتا، اگر وہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر نہ کرتا تو ہم اس جنت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اور اللہ کی قدردانی دیکھی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں ملی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کی ضرورت ہے اور جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ ہم زندگی میں کسی موقع پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، جب تک جنت میں نہیں پہنچ جاتے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور جنت کیسی جنت ہے؟ ایک منادی کرنے والا ندا دے گا، اے اہل جنت تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، عیش میں زندگی گزارو گے، کبھی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، جنت کی تو اتنی نعمتیں، اتنا کچھ ہوگا کہ جنتی خوشی سے مر جاتے اگر موت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ختم نہ کر دیا ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اس جنتوں کا حقدار بنا دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچ جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں اتنا بجا لاؤ جتنی تم میں طاقت ہے، نیکی اتنی کریں۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، لا نکلف نفسا الا وسعہا، نیکی کو اپنی استطاعت کے مطابق کریں لیکن برائیوں سے حت الامکان بچ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اپنی ہدایت سے محروم نہ کرے اور آخرت میں اپنی جنت سے محروم نہ کرے۔ اس ہدایت کی نعمت پر، اس قرآن کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، کہیے الحمدللہ۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ جنتی دوزخیوں سے باتیں کر رہے ہیں، کتنے فاصلے ہیں، کتنی دوریاں ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج تو ہم اسکائپ اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا والے، اب تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہے کہ اللہ ان فاصلوں کا محتاج نہیں ہے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جن کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، یعنی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے کہ نہ تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ تھیں کہ جنت میں جا سکے اور نہ برائیوں کا پہلو اتنا حاوی تھا کہ دوزخ میں جا سکے، سو یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، نمرود ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات وہاں پر ہوں گی۔ اور اعراف والے کہہ رہے ہیں کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ آپ تصور کریں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے متکبر لوگ، مالدار لوگ جو دوزخ میں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے دوزخ میں گئے، اب کس طرح سے فقیروں کی طرح کیسے گھگیا رہے ہیں، کیسے خیرات مانگ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا دے دو۔ کہاں گئی وہ مال و دولت؟ کہاں گئی وہ اکڑ؟ کہاں گئی وہ عیش و عشرت؟ اللہ ہمیں اس انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، دین کے کسی حصے پہ عمل کیا اور کسی کو چھوڑ دیا، نمازیں پڑھی مگر سود سے نہیں بچے، حرام کھاتے رہے مگر حج کو بھی جاتے رہے، روزے رکھے مگر اپنے تعلقات کو پاکیزہ نہیں کیا، رمضان آیا نیک بن گئے، رمضان ختم تو سب ختم، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسلاف کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، آبادی سے ویرانے میں جانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، اپنی آخرت کو آباد کرنے والے ہوں، دنیا کی زندگی سے فریب نہ کھائیں۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ سوچیں اگر چولہے پہ کوئی ہانڈی رکھ کے بھول جائے تو اس ہانڈی کا کیا حال ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ بندے سے ملے گا اور کہے گا، اے فلاں، کیا میں نے یہ نہیں کیا تھا کہ تجھے عزت بخشی، تجھے سردار بنایا، تیری شادی کی، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ تابع کر دیے اور تجھے کھلا چھوڑا کہ تو لوگوں کا سردار بنے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار؟ اللہ فرمائے گا، تو تُو نے یقین کیا کہ تم مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ اللہ فرمائے گا، پھر میں بھی تجھے بھلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ اللہ کو یاد رکھیں، قیامت کے دن کو یاد رکھیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے یہ کتاب، مگر کسے ملے گی؟ جس کی زندگی میں کھلے گی، جس کی زندگی کے بعد کھلی اس کو کیا فائدہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دوائی مریض کو اس کی زندگی میں دے دی جائے تو اس کو افاقہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد دوائی پہنچ رہی ہے، اب وہ دوائی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، مہنگی کیوں نہ ہو، وہ دوائی اسے کام نہیں دے گی۔ ہمیں اس کتاب سے اس دنیا کی زندگی میں جب ہم اسے کھولیں گے، اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، تو یہ ہمیں شفا دے گی۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے تھے اس کی بجائے دوسرے کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔